الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ تبارک و تعالی عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. تو درود پاک کی کثرت کیجئے، اپنے آپ کو رحمتوں کا مستحق بنائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے پیارے اسلام بھائی، الحمدللہ دعوت پروگرام کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ اس پروگرام میں دعوت کی جاتی ہے جو کہ دعوت نیاز ہے، اور نیاز کا مقصد میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ ایک تو مقصد یہ ہے کہ ثواب کا ذریعہ، یعنی کاش کہ ہمارے یہاں جو دعوتیں ہوتی ہیں، جس طرح فضول گفتگو چل رہی ہوتی ہے اور جس طرح گانے باجے اور جو کچھ چل رہا ہوتا ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، تو کیوں نہ اب دعوت تو ہوتی ہے ہمارے گھروں میں، گیٹ ٹو گیدر ہوتا ہے، تو کیوں نہ اس گیٹ ٹو گیدر کو ہم دعوت نیاز بنا لیں، اور کیوں نہ بری گفتگو کو اچھی گفتگو میں تبدیل کر لیں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ دعوت ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے. اور دوسری بات یہ کہ ہم نیاز کیوں کرتے ہیں، اس کی ایک وجہ تو ثواب حاصل کرنا کہ جب ہم مثال ثواب کریں گے ہمیں بھی ثواب ملے گا، دوسرا یہ کہ ہم اپنے بچوں کو اسلامک ہسٹری سے متعارف کروائیں، اسلامک ہیروز سے متعارف کروائیں. ظاہر ہے کہ جب ہم نیاز کر رہے ہیں تو بچے پوچھیں گے، آپ بتائیں گے، بچوں کو نالج ہوگی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہر پروگرام میں جو ہے وہ نیاز کا اہتمام کیا جاتا ہے. آئیے پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہم آصف بھائی کی طرف چلتے ہیں کہ انہوں نے آج ہمارے لیے کیا نیاز تیار کی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آصف بھائی کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں ماشاءاللہ. آج کیا نیاز پکائی جا رہی ہے؟ اسٹو پکایا جا رہا ہے ماشاءاللہ. کوئی خاص بات اسٹو کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں ہمارے ناظرین؟
کچی پیاز ہوتی ہے، کچے ٹماٹر، اور اس میں جو ہے دھنیا ہوتا ہے ثابت، اور گول والی مرچ ہوتی ہے، ہری مرچیں ہوتی ہیں، اور ہلکا سا گرم مسالہ ڈال رہے ہیں.
ماشاء اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ نیاز پکاتے رہیں، ہم پروگرام جاری رکھتے ہیں. جزاک اللہ خیر، اللہ خوش رکھے. ناظرین کرام، آئیے ایک خاص موضوع کی طرف آتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس پروگرام میں ایک خاص موضوع پہ گفتگو کی جاتی ہے، اور آج کا جو موضوع ہے وہ بڑا ہی اہم موضوع ہے. ہر انسان کی زندگی کی ایک ضرورت ہے. کہتے ہیں کہ بولنا سیکھنے کے لیے، گفتگو جو ہے وہ سیکھنے کے لیے انسان کو کبھی 1 سال کبھی 2 سال لگتا ہے، لیکن پوری زندگی کم پڑ جاتی ہے یہ سیکھنے کے لیے کہ کس وقت کیا بولنا ہے، کس وقت کیا بولنا ہے. اس میں عبور حاصل کرنے کے لیے کبھی کبھی پوری زندگی کم پڑ جاتی ہے. تو پیارے پیارے اسلامی بھائیو، آج کا ہمارا موضوع ہے دل جیتنے والی گفتگو. وہ گفتگو جو دل جیت لے، دل موہ لے، آج ہمارا یہ موضوع ہے. انشاءاللہ عزوجل اسی پر گفتگو کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ آج جس بزرگ کی ہم نیاز کرنے جا رہے ہیں وہ بہت بڑے امام ہے، مجتہد ہیں، اور امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک کے بعد جو چوتھے امام ہے. مجھے امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے. آج انشاءاللہ عز و جل اس عظیم ہستی کی، اس بابرکت ہستی کی، اس امام کی انشاءاللہ عز و جل آج نیاز کی جائے گی، فاتحہ خوانی کی جائے گی انشاءاللہ عز و جل. تو وہ کون ہستی ہے آپ کو انشاءاللہ یہ جو ہے آپ کو سوچنا ہے، آپ کو گیس کرنا ہے. انشاءاللہ عزوجل پروگرام کے آخر میں ان کا تذکرہ کیا جائے گا. آئیے اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، انسان کی جو گفتگو ہوتی ہے اس کی شخصیت کا مظہر ہوتی ہے. یوں کہہ لیجئے کہ انسان اپنی گفتگو کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے. یہی گفتگو ہے جو کبھی انسان کو کسی کے دل میں اتار دیتی ہے، اور یہی گفتگو ہے جس کی وجہ سے انسان دل سے اتر جاتا ہے. یعنی یہی گفتگو انسان کے کسی کے دل میں اترنے کا سبب بن جاتی ہیں, اور یہی گفتگو ہوتی ہے جو انسان کو دل سے اتار دیتی ہیں. تو مقصد یہ کہ آپ گفتگو کر کیا رہے ہیں, کس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں. اچھا, کبھی یہ گفتگو سامنے والے کے دل پہ اثر انداز ہو جاتی ہے اور کڑوی ہوتی ہے. بد زبان شخص جو ہوتا ہے مبغوض ہو جاتا ہے لوگوں کی نگاہ میں, لوگ اس سے بات کرنا پسند نہیں کرتے, اس کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتے, وہ لوگوں کی نگاہ میں بے اثر ہو جاتا ہے. اچھا, اب یہ بے اثر ہونا, لوگوں کی نگاہ سے گر جانا, ہر فیلڈ میں نقصان پہنچاتا ہے. چاہے وہ کاروبار کر رہا ہو, وہ کاروبار کبھی جو ہے نا, لوگ ہیں نا, مہنگی چیز خوش اخلاق دکاندار سے خریدنا پسند کر لیں گے, لیکن دیکھا یہ گیا ہے عام طور پہ کہ بد اخلاق دکاندار سے سستی چیز خریدنا پسند نہیں کرتے. یار کیسا بد اخلاق آدمی ہے, لوگ جانا پسند نہیں کرتے. یعنی سستی مہنگی تو جب پتہ چلے گی جب اس کے پاس جائیں گے, دور سے دیکھیں گے نہیں یار یہ بہت بدتمیز آدمی ہے یار, اس سے نہیں خریدنا. تو دنیاوی طور پہ بھی ایسا شخص جو ہے مبغوض ہو جاتا ہے, اس کے کاروبار کا ہر چیز کا ستیاناش ہو جاتا ہے. اچھا, ایسا شخص گھر میں بھی مبغوض ہو جاتا ہے, بچے جو ہے اسے دیکھ کے بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ ابا آ گئے, اب ڈانٹنا شروع کر دیں گے. اچھا, اسی طرح جو ہے ایسا شخص جو ہے دین کے کام سے تو سمجھ لیجئے محروم ہی ہو جاتا ہے, جس کی زبان صحیح نہیں, جس کو طرز کلام نہیں آتا, میٹھا بول نہیں آتا, جس کو ایسی گفتگو نہیں آتی جو لوگوں کے دلوں پر اثر انداز ہو, وہ شخص دین کے کام سے عام طور پہ محروم ہو جاتا ہے, لوگ اس کے قریب نہیں آئیں گے. تو یہ شخص لوگوں کو دین کی دعوت کیسے دے گا؟ تو اچھے بول, میٹھا بول بولنا, کس وقت کیا بولنا ہے, یہ ہمیں آنا چاہیے. اب اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہے, جیسے بڑوں کی تکریم کرنا, بڑوں سے کیسے بات کرنی ہے ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اچھا, اسی طرح چھوٹوں پر کیسے شفقت کرنی ہے ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اپنے برابر والوں سے دوستانہ ماحول میں گفتگو کیسے کرنی ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اچھا, اس کا اگر الٹ پھیر کیا, دوستانہ گفتگو بزرگوں سے کر رہے ہیں, آپ بتائیے کیا اثر پڑے گا. یعنی عام طور پہ ظاہر ہے کہ وہ بزرگ فیل کریں گے کہ یار یہ مجھ سے کتنا چھوٹا ہے اور کس طرح جو ہے نا گفتگو کر رہا ہے. تو ایسی بے شمار چیزیں ہیں جو گفتگو کو بے اثر بنا دیتی ہے. تو انشاءاللہ عزوجل آج اسی کے بارے میں گفتگو ہوگی. آئیے ہمارے ساتھ مہمانان گرامی کا پہلے میں تعارف کراتا چلوں. ہمارے ساتھ ماشاءاللہ مفتی جمیل اتاری دامت برکاتہم العالیہ موجود ہے, ان سے انشاءاللہ مدنی پھول لیں گے. اسی طرح ہمارے ساتھ مولانا عمران مدنی موجود ہیں, انشاءاللہ عزوجل ان سے بھی مدنی پھول لیں گے. اور ماشاءاللہ ہمارے ساتھ نعتخواں عدنان مدنی بھی موجود ہیں, انشاءاللہ ان سے جو ہے ہم نعت سنیں گے انشاءاللہ عزوجل. تو مفتی صاحب یہ بتائیں کہ آج کل یہ تو ایک معاشرے کا مسئلہ ہے, ایک عام مسئلہ ہے, ہمارا گفتگو کا معیار جو ہے وہ گرتا چلا جا رہا ہے, تو تڑاک عام ہوتی چلی جا رہی ہے, گالیاں عام ہے, گالیاں دیتے ہوئے سوچتے تک نہیں ہیں, بچوں کے سامنے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. بہرحال آپ بتائیں کہ کس طرح گفتگو کے معیار کو بہتر بنایا جا سکتا.
گفتگو ایک خوبی ہے, ایک فن ہے, اور ہر فن کے لیے آدمی کو مہارت حاصل کرنی پڑتی ہے. تو بعض لوگوں کی گفتگو انیس بھائی ایسی ہوتی ہے کہ ان کی باتیں سننے کا دل چاہ رہا ہوتا ہے,
اللہ
کہ یہ باتیں کرتا رہے اور ان کی باتیں سنتے ہوئے وقت بھی کتنا گزر چکا پتہ نہیں چلتا. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی ابھی گفتگو اسٹارٹ ہوئی ہوتی ہے, وہ بات چیت کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, تو سننے والا بیزاری محسوس کرنے لگتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ جلدی سے اپنی بات کمپلیٹ کر لے. معیاری گفتگو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے الفاظ کا چناؤ کیسا ہے, اور اس الفاظ کے چناؤ کے ساتھ ساتھ لب و لہجہ کیسا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ آدمی تیز گفتگو کر رہا ہوتا ہے اور اتنی تیز گفتگو کر رہا ہوتا ہے کہ سامنے والے کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. اچھا, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اتنا دھیما بول رہا ہوتا ہے کہ اگلا انتظار کرتا رہے کہ بھائی یہ بات کب ختم کریں گے اپنی. تو اس لیے ہر چیز میں اعتدال جو ہے نا وہ بہت ہی ضروری ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو لب و لہجہ ہے, اگر یہ بہت زیادہ سخت ہوگا تو سخت لہجے میں کہی ہوئی نرم بات بھی آدمی کو چبھتی ہے. اور کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ زبانوں کا جو کام ہے یہ صرف رس ہی نہیں انڈیلتی, کبھی کبھی یہ سننے والے کے کانوں میں زہر بھی انڈیل دیتی ہیں. اور کسی نے اس کو ایک مثال سے بھی سمجھانے کی کوشش کی کہ جیسے ایک چائے کا کپ ہے, چائے بہت بہترین ہے, بعض اوقات چائے کی خوشبو سے ہی آدمی کو لذت کا احساس ہو رہا ہوتا ہے, لیکن اگر اس کا کپ اس کوالٹی کا نہ ہو, میلا ہو, گدلا سا ہو, تو چائے پینے والے کو مزہ نہیں آئے,
مزہ نہیں آتا چائے.
تو اسی طرح ہمارے جو باتیں ہیں, تو ان باتوں کے اندر ہم کتنی ہی اچھی بات کر رہے ہوں, اگر اس کی مثال چائے جیسی ہو لیکن ہمارا لہجہ اس گندے کپ کی طرح اگر خراب ہو, تو ہماری اچھی بات بھی لوگ قبول نہیں کریں گے. اس کو ایک مثال سے سمجھیں. ایک بادشاہ نے خواب دیکھا, اور اس نے اپنے دربار میں جو خواب بیان کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان سے کہا کہ مجھے اس خواب کی تعبیر بیان کریں. تو ایک خواب کی تعبیر بیان کرنے والے شخص نے کہا کہ بادشاہ سلامت, یہ جو خواب آپ نے دیکھا ہے, اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کی نگاہوں کے سامنے آپ کا بیٹا بھی فوت ہو جائے گا, آپ کا پوتا بھی فوت ہو جائے گا. بادشاہ نے جب اس خواب بیان کرنے والے سے یہ تعبیر سنی تو اس کو غصہ آیا, کہنے لگا کہ یہ میرے سامنے یعنی میری اولاد کو مرنے کی خبر دے رہا ہے. تو اس نے اس کو قید کروا دیا خواب کی تعبیر بیان کرنے والے. پھر دوسرے شخص سے کہا کہ اب تم میرے خواب کی تعبیر بیان کرو. اب جو خواب کی تعبیر دوسرا جو شخص تھا اس نے پہلے کے انجام کو سامنے رکھتے ہوئے پھر الفاظ کی تبدیلی کی, اور اس نے اپنے الفاظوں کی تبدیلی اس انداز سے کی کہ بادشاہ سلامت, آپ اپنے حیات میں اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی لمبی زندگی عطا کرے گا کہ آپ اپنی حیات میں اپنے بیٹے کی تاج پوشی دیکھیں گے,
واہ واہ واہ,
حتیٰ کہ آپ اپنے پوتوں کی بھی تاج پوشی دیکھیں گے.
کیا بات.
بادشاہ خوش ہو گیا. خوش ہونے کے بعد بادشاہ نے اس کو
انعام سے نواز دیا. اللہ,
اب دونوں باتوں پہ اگر غور کریں تو نتیجہ ایک ہی ہے کہ بادشاہ کی عمر لمبی ہوگی. تو اب یہاں پر بات ایک ہی ہے, نتیجہ وہی ہے, لیکن ایک نتیجہ ایسا تھا جس نے خوش کر دیا, اور ایک گفتگو کا انداز ایسا تھا جس نے بادشاہ کو غمگین کر دیا. تو یوں ہی اگر ہم غور کریں تو ہماری گفتگو کے اندر بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم متبادل الفاظ استعمال کر سکتے ہیں, لیکن ہم اپنے گفتگو کے دوران متبادل الفاظ استعمال کرنے کے بجائے سب کو ایک ہی لاٹھی سے اگر ہانکتے رہیں گے, نہ بڑے کا فرق ہوگا, نہ چھوٹے کا فرق ہوگا, نہ دوستوں کا فرق ہوگا, اور سب کو ایک ہی انداز سے اگر ہم گفتگو کرتے رہیں تو اس سے معاملہ خراب ہوگا. مثال کے طور پہ اگر ہم کسی کو کھانے کی دعوت پیش کر رہے ہیں تو ایک انداز یہ ہوتا ہے کھا لو, اور ایک یہ ہوتا ہے حضرت کھا لیجیے. تو دونوں انداز سے کھانے والے کے دل میں کھانے کی چاہت ایک سے تو ہو سکتا ہے مر جائے کہ اس انداز سے تو نہیں کھاؤں گا, اور دوسرے انداز سے ہو سکتا ہے اس کا دل للچائے اور وہ کھانے کی طرف راغب ہو جائے. اسی طرح بعض اوقات آدمی یہ کہتا ہے کہ میرا فیصلہ یہ ہے اور پھر اپنا فیصلہ سناتا ہے. اس کو اگر الفاظ کا تبادلہ کرتے ہوئے اگر اس کو یوں کہہ لیں کہ اس معاملے میں میری رائے یہ ہے, آگے آپ کی مرضی, تو آپ فیصلہ سنا کر بھی اپنی رائے ہی دے رہے تھے, لیکن الفاظوں کے انتخاب نے ایک صورت میں آپ کو حاکم بنا دیا اور اگلا شخص وہ آپ کو حاکم ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. تو یوں آدمی کی پرسنلٹی خراب ہوتی ہے. اسی طرح کبھی ہم کسی سے کام کا کچھ ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو ہم اگر اس کو یوں کہیں مجھے آپ سے کام ہے, ٹھیک ہے, مجھے تم سے کام ہے, اس میں اور اس کے مقابلے میں اگر یہ کہیں اگر آپ کے پاس تھوڑا وقت ہو تو زحمت فرمائیں, تھوڑی سی میری مدد کیجیے, آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں, تو الفاظوں کے تبادلے سے اگلے شخص کے دل میں محبت پیدا ہوگی. اسی طرح کیوں آئے ہو, اس کے بجائے اگر ہم یہ کہیں کیسے تشریف لانا ہوا, بات وہی ہے لیکن انداز سے فرق ہوا. اسی طرح بہت ساری صورتوں میں ہم اپنے الفاظ کا انتخاب اگر بہتر کریں گے تو اس کا فائدہ اگلے شخص کے دل میں ہماری محبت پیدا ہوگی, اور اس طرح کی گفتگو سے ہم جو اپنا ایک مقصد تھا وہ بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری عزت بھی اس سامنے والے کے دل میں بیٹھے گی.
سبحان اللہ, سبحان اللہ. مفتی صاحب آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں, کبھی کبھی اچھی باتیں لوگوں کے دلوں کا ڈھارس بن جاتی ہیں. آپ کہ دو اچھی باتیں کر دیتے ہیں سامنے والے کا دل خوش کر دیتے ہیں. اور حدیث شریف میں ہے نا کہ انسان اللہ کی رضا کی کوئی بات کرتا ہے اسے نہیں پتا ہوتا کہ اس سے کوئی بڑی رضا مندی حاصل ہوگی, لیکن اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جاتا ہے. تو اچھی بات مغفرت کا سبب بن سکتی ہے اور بری بات انسان کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جھونک سکتی ہے. ظاہر ہے کہ کسی کا دل دکھانا ہماری گفتگو ہی تو ہوتی ہے جو لوگوں کے دلوں کو چیر دیتی ہے, اور پھر لوگوں سے ان کے عقلوں کے مطابق کلام کیا جائے, جو جیسا ہے اس سے ویسی بات کی جائے, تو آپ ہر جگہ معزز بن جائیں گے. آپ چھوٹے بچوں کے سامنے اس طرح بات کریں گے جیسے بوڑھوں سے کی جاتی ہیں, بوڑھوں کے سامنے بچوں کے اسٹائل میں بات کریں گے, ظاہر ہے کہ انہیں دونوں کو یہ انداز آپ کا جو ہے پسند نہیں آئے گا اور ان کا کوئی دل خوش نہیں ہوگا آپ کی باتیں سن کے. اچھا بچوں کو تو آپ کی باتیں ہی سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ کہہ کیا رہا ہے. تو بہرحال لوگوں کے عقلوں کے مطابق کلام کرنا یہ بھی جو ہے فن ہے ایک کہ انسان کے دل میں اترنے کے لیے.
قربان جائیے امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ پر کہ آپ کی گفتگو کا انداز بھی اگر دیکھا جائے تو بڑا ہی نرالا نظر آتا ہے. خاص طور پر جیسے مدنی مذاکرہ ہوتا ہے, بارہا میرے اہل سنت لائف کے اندر بھی یوں فرما دیتے ہیں کہ یہ لفظ مشکل ہے, یہ عوام کو کیسے سمجھ آئے گا, کیونکہ گفتگو میں مشکل الفاظ استعمال کرنا تو یہ سامنے والوں کو کبھی آزمائش میں بھی ڈال دیتا ہے. تو یہ خاص طور پر میرے اہل سنت جو ہے وہ مدنی پھول عطا فرماتے رہتے ہیں, تربیت فرماتے رہتے ہیں اپنے چاہنے والوں کی, مریدین کی, محبین کی, کہ گفتگو سہل انداز میں ہو, کہ اس طرح کے مشکل الفاظ نہ ہوں کہ سامنے والے کو سمجھ ہی نہ آئے. تو جب اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گا تو آپ کو جواب کیا دے گا, تو پھر آپ کی بات جو ہے وہ بے معنی ہو جائے گی. تو یہ امیر اہل سنت چونکہ نباض قوم ہے, آپ جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ قوم کو کس چیز کی ضرورت ہے, تو اسی طرف جب آپ نظر فرماتے ہیں تو الحمدللہ. اب جیسے ایک تحریک بھی امیر اہل سنت نے مدنی مذاکرے میں جاری فرمائی, مقصد اس کا یہ تھا کہ آسان گفتگو کی جائے. اچھا پھر ہمارے دعوت اسلامی کے ماحول کے اندر انیس میں ہی دیکھا جائے, جائزے کا بڑا ایک الحمدللہ بہت بڑا حصہ ہے, جس کو پہلے مدنی انعامات کہا جاتا تھا, اب اسے نیک اعمال کہا جاتا ہے. تو اس کے اندر بھی گفتگو کے حوالے سے الحمدللہ نیک اعمال موجود ہیں, اور روزانہ کی بنیاد پر جو امیر اہل سنت کے چاہنے والے ہیں, جو مسلمان ہیں, ان مسلمانوں کو جو ہے امیر اہل سنت کی طرف سے, دعوت اسلامی کی طرف سے یہ ہدایات ہیں کہ اپنی گفتگو کو بھی نکھارا جائے, اپنی گفتگو کے اندر بھی نرارا پن جو ہے وہ لے کر آیا جائے, تاکہ آپ گفتگو کریں تو پھر منہ سے پھول جھڑیں, ایسا نہ ہو کہ آپ گفتگو کریں تو منہ سے کانٹے جو ہے وہ نکل رہے ہوں جو سامنے والے کے دل کو زخمی کر رہے ہوں. کیونکہ کسی نے بڑی خوب بات کہی انیس بھائی کہ جو تیروں کے زخم ہوتے ہیں نا وہ تو بھر جاتے ہیں, لیکن جو زبان کا زخم ہوتا ہے وہ نہیں بھرتا. جیسے مفتی صاحب نے شروع میں فرمایا نا کہ یہ زبان جو ہے کبھی کبھار زخمی بھی کر دیتی ہے. تو بہرحال اچھی گفتگو کریں اور آسان گفتگو کریں, یہ ہونا چاہیے.
کبھی کبھی یہ زبان دوسرے کو زخمی کر دیتی ہے, آپ کی زبان, اور کبھی اپنے آپ کو بھی زخمی کر دیتی ہے. آپ سے بڑا طاقتور آدمی ہوگا, آپ نے کچھ کہا تو پٹائی بھی یہی زبان کرواتی, یہی زبان کرواتا. کاش کہ اس وقت حکمت عملی سے کام لیا جاتا,
کبھی شیر کو سوا شیر بھی ٹکر جاتا.
بالکل بالکل.
روایات میں مزید یہ بھی آتا ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو انسان کے اعضا زبان سے آگے پناہ مانگتے ہیں,
اللہ اللہ اللہ,
اور اس کو تنبیہ کرتے ہیں کہ تنہیں سیدھا چلنا ہے,
اللہ,
اگر تو سیدھی چلے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے,
اللہ,
اگر تو آڑی ٹیڑھی ہوئی تو کہے گی تو بات تیرے منہ سے نکلے گی, لیکن پٹائی ہمیں برداشت کرنی ہوتی ہے. اور ہوتا یہی ہے کہ آدمی اپنی زبان سے اگر کسی کی ہوٹنگ کر دے, کسی کو نازیبا جملہ کس دے, گالیاں بک دے, تو زبان کی کبھی آج تک ایسا نہیں ہوا کہ, اگر سے کہتے ہیں زبان کھینچ لوں گا, یہ محاورہ کہنے والے بھی زبان پہ اٹیک نہیں کریں گے, پٹائی ہاتھوں کی, پاؤں کی, جسم کی ہو رہی ہوتی ہے. تو اس لیے ہمیں اپنی گفتگو کو شائستہ بنانا چاہیے, اور ایسا نہ ہو کہ جس کی وجہ سے ہم کسی کو تکلیف کا سبب بنے.
وہ کہتے ہیں نا انیس بھائی کہ میٹھا اور اچھا بولنے والے کی مرچیں بھی بک جاتی ہیں,
اللہ, بالکل صحیح ہے, صحیح,
اور کڑوا اور برا بولنے والے کی میٹھی شوگر چینی بھی اس کی نہیں بکتی,
نہیں بکتی, بالکل ایسا ہی ہے, ایسا ہی, ایسا ہی. تو ہماری گفتگو کبھی کبھی, جیسے پہلے بھی اس موضوع پہ ایک باقاعدہ پورا پروگرام ہوا ہے ہمارا حوصلہ شکنی پر, کبھی ہم ایسی باتیں کر دیتے ہیں کہ سامنے والے کی حوصلہ شکنی ہو. ہمارا شاگرد ہے, ہم اسے کہتے تھے بھائی تو اس لائق ہی نہیں ہے, تو عالم بن ہی نہیں سکتا. अब जनाब वो सच में कभी कभी एक जुमला दिल तोड़ देता है, आपको पता भी नहीं चलता, वो बंदा इल्मे दीन से ही हमेशा के लिए महरूम हो गया। मैंने वाकया पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि एक हाफिज साहब बताते हैं कि मैं जो है ना हिफ्ज कर रहा था, इस दौरान जो है ना मेरे भाई के एक दोस्त घर पर आए, अब उन्होंने ऐसे ही आते ही मुझसे सवाल शुरू कर दिए। अब हाफिज जो हाफिज है वो समझते हैं इस चीज़ को, ऐसा तो नहीं होता हर वक्त बंदा मुस्ताजर हो, कभी यानी अचानक से पूछा जाएगा आयते फौरन सुना दे और फौरन सारे रुकू सुना दे, ऐसा तो नहीं होता। उन्होंने जल्दी जल्दी पूछना शुरू कर दिया, मैं सुना नहीं पाया, तो वो मेरे भाई को कहकर चले गए, ये भाई ये धोखा दे रहा है आपको, ये हिफ्ज नहीं कर रहा, तो और बाकायदा साफ मेरे मुंह पे कह के चले गए तुम हिफ्ज नहीं कर सकते, चले गए।
हालांकि वो ये भी कह सकता था कि बेटा थोड़ी और मेहनत करो,
और मेहनत करो
भाई, थोड़ी सी और मेहनत
करो। बात कलाम यानी आप बात किस तरह करने, अच्छा उन्होंने जिस भी नीयत से की होगी, वो कहते हैं कि पहली मर्तबा मेरे बड़े भाई ने मुझे मारा भी और मुझे बहुत डांटा, मेरा इतना दिल शिकनी हुई, पहले तो दिल चाह मैं छोड़ दूं, बहरहाल फिर अल्लाह का शुक्र है मैं लगा रहा और आज हाफिज भी हूं और चौथे दर्जे में जो है दरस निज़ामी में पढ़ रहा हूं मैं। तो ये जो है ना हौसला शिकनी, हमारी गुफ्तगू कभी कभी किसी की तबाही का और कभी अपनी तबाही का सबब बन जाती है। तो एक काश के जब भी हमारे मुंह से निकले अच्छा कलाम निकले, एक आदत बना लेनी चाहिए। और हकीकत है इसमें अपने आप को ये हुनर है, सीखना चाहिए, जैसे हम हर चीज़ सीखते हैं, ये तो सबसे अहम चीज़ है। आपका कारोबार, आपकी माशरत, आपकी अज़वाजी ज़िंदगी सब इस गुफ्तगू से जुड़ी हुई है, यहाँ तक कि आपका दीन इससे जुड़ा हुआ है। यानी आप यही जमान तो है इंसान को दीन से खारिज करवा देती है, यही जमान तो है जो घराने बर्बाद कर देती है, इसकी वजह से तलाक हो जाती है। तो अपनी जबान को अच्छी गुफ्तगू का हुगर बनाना चाहिए कि इंसान के मुंह से कोई ऐसी गुफ्तगू ही ना निकले जो तबाही का सबब बने। अच्छा इमरान भाई, आप क्या फरमाते हैं कि किस तरह अपनी गुफ्तगू को मयारी बनाया जा सकता है और गैर मयारी गुफ्तगू कैसे होती है, क्या वजूहत होती है जिसकी वजह से हमारी गुफ्तगू जो है गैर मयारी हो जाती है, जो मैं बता रहा हूँ कि तबाही का सबब बन जाती है? जी
देखें, बात यह है कि गुफ्तगू को मयारी उसका मकसद बनाता है।
बिल्कुल,
गुफ्तगू करने का अगर मकसद मयारी है, अगर मकसद अच्छा है, तो गुफ्तगू भी बंदा मयारी ही करेगा, अच्छी गुफ्तगू करेगा यानी। और अगर गुफ्तगू करने का मकसद ही कोई नहीं है, बस फजूलियात बकते रहना है या टाइम ही पास करना है, टाइम ज़ाया करना है, तो फिर गुफ्तगू मेयारी नहीं हो सकती। तो हम जब भी गुफ्तगू करें तो पहले तो ये गौर कर लें कि हमारी गुफ्तगू करने का मकसद क्या है। वो जैसे कहते हैं ना कि पहले तोलो बाद में बोलो, तो पहले तोल लेना चाहिए अपनी गुफ्तगू को अपने ज़मीर के अंदर ही कि मैं जो गुफ्तगू करने जा रहा हूँ इसका फ़ायदा क्या होगा। अच्छा, फ़ायदा सिर्फ अपना ना देखें, सामने वाले का, मुखातब का फ़ायदा भी देखें कि भाई सामने वाले को फ़ायदा क्या होगा। ठीक है, अगर मैं गुफ्तगू करता हूँ, बसा अवकात जैसे होता है ना, कोई बात रिपीट करना होती है ताकि वो अजबर हो जाए, याद हो जाए। ठीक है भाई, आपने तो किसी के सामने बोल दिया, रिपीट कर लिया, आपको बोलने में रवानी आ गई, आपको अजबर हो गया, लेकिन सामने वाले का फ़ायदा क्या हुआ, किसी दीवार को ही सुना देते फिर आप। तो बहरहाल, अब गुफ्तगू का मकसद क्या है करने का, उस पर पहले तवज्जो देनी चाहिए, पहले तोलना चाहिए फिर बोलना चाहिए। और फ़ायदा और मकसद सिर्फ अपना ना देखें, सामने वाले का भी देखें। ठीक है, फिर दूसरी बात यह है कि गुफ्तगू घबराहट के अंदाज में ना हो। अगर गुफ्तगू घबराहट के अंदाज में होगी तो आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देगी, आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके अल्फाज के बिल्कुल अपोजिट होगी, उलट चल रही होगी, आप जबान से कुछ कह रहे होंगे, बॉडी आपकी कुछ और कह रही होगी, तो इससे भी मुखातब पर असर पड़ता है, आपकी गुफ्तगू गैर मयारी बनती है। अच्छा, इसी तरह गुस्से के अंदर गुफ्तगू करना, और वैसे भी कहा जाता है कि बंदा जब गुस्सा करता है तो उसकी अकल ठिकाने नहीं रहती, उसका गुबार जो है वो दिमाग की तरफ चला जाता है गुस्से की वजह से, तो बंदा फिर ना बोलने का बोल पड़ता है और फिर उसका खमियाजा, उसका अंजाम बहुत अरसे तक देखना पड़ता है। लिहाजा गुस्से में बात ना की जाए। अच्छा, इसी तरह गुफ्तगू में बात करनी है तो नरम अंदाज के अंदर बात की जाए, डांट कर बात ना की जाए। ठीक है, इसी तरह गुफ्तगू अगर की जाए तो आहिस्तगी से गुफ्तगू, धीमे अंदाज में गुफ्तगू की जाए, इतनी तेज गुफ्तगू ना की जाए कि सामने वाले को समझ ही ना आए, उसको बोलना पड़े कि हुजूर क्या कहा आपने, रिपीट कर दें जरा।
प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ जा रहा है, सिर्फ ये बता दीजिए कि सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का अंदाज़े गुफ्तगू कैसा हुआ, तो वो मुबारक अंदाज़े।
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو انداز، جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اگر کوئی ناروا سلوک اگر کرتا بھی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے اسے جو انداز، جو اس سے گفتگو الفاظ اس کے لیے ہوتے تو وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسے دیوانہ بنا دیا کرتا. حضرت زید بن ثانہ یہ یہودیوں کے عالم تھے، انہوں نے تورات شریف میں، انجیل میں اور مقدس کتابوں میں جو آسمانی تھی ان میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف حسنہ پڑھے تھے اور ساری نشانیاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ موجود تھیں جو تورات، زبور، انجیل میں بیان کی گئی. اب دو نشانیاں ایسی تھیں جو انہیں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بظاہر یوں نظر نہیں آ رہی تھیں، اس کے لیے انہیں پریکٹیکل کرنا پڑ رہا تھا. تو ایک موقع ایسا ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 80 مسکال سونے کے عوض ان کو کھجوریں فروخت، اور وہ ایک وقت بھی طے ہو گیا کہ اس وقت میں آپ کو کھجوریں دے دی جائیں گی. تو زید بن ثانہ ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، یہ وقت سے 2-3 دن پہلے ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ جاتے ہیں اور آ کر بہت سخت لہجے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بات کرتے ہیں کہ تم عبد المطلب کی جو اولاد کا یہی طریقہ کار ہے کہ لوگوں کو ان کا حق ادا کرنے میں تاخیر کرتے ہو، اور جو کچھ انہیں اس وقت کہنا تھا وہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا. یہ موقع ایسا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت موجود تھے اور وہ اس انداز گفتگو کو انتہا درجے کا جو جارحانہ انداز تھا یہ گفتگو سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گویا خون جوش مارنے لگا، ان کو گھور کے دیکھا اور فرمانے لگے کہ اے شخص، اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت یہاں نہ ہوتے تو میں تمہارا کام بھی تمام کر چکا ہوتا. تو خیر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اور حضرت زید بن ثانہ جو اس وقت اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، تو فرمایا کہ جو تم دونوں نے باتیں کی ہیں اس سے بہتر والی بات کرتے. وہ بات کیا ہے کہ اے عمر، تم مجھے یہ کہتے کہ اس کے حق کی ادائیگی جلدی کر دو، اور انہیں کہتے کہ اس طرح مطالبہ نہیں کرتے. تو اچھا، پھر یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر یہ کھجوریں دینے کا حکم ارشاد فرما دیا. جب کھجوریں زید بن ثانہ کو دی گئیں تو 20 سا کھجوریں یہ مزید دی گئیں، تو زید بن ثانہ کہنے لگے کہ یہ میرا حق تو اتنی کھجوروں کا بنتا ہے، یہ 20 سا کھجوریں مجھے زیادہ کیوں دی جا رہی ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ 20 سا کھجوریں اس لیے دی جا رہی ہیں کیونکہ میں نے تمہیں گھور کے دیکھا تھا، جس کی وجہ سے تم پہ روب تاری ہو گیا تھا. تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمہارے دل میں خوشی داخل کرنے کے لیے 20 سا کھجوریں دینے کا فرمایا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ کیا مسئلہ تھا، اگر تمہیں کھجوریں چاہیے تھیں تو تم نارمل انداز سے بھی گفتگو کر سکتے تھے، تمہیں اتنی تش روح سے تم نے حضور سے کلام کیسے کیا؟ تو وہ کہنے لگے کہ دراصل میں تورات، زبور، انجیل میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں وہ ساری نشانیاں دیکھ رہا ہوں جو تورات، زبور، انجیل میں بیان کی گئی ہیں. صرف دو نشانیاں ایسی تھیں کہ جسے بامر مجبوری مجھے پریکٹیکل میں اس کو دیکھنا تھا. وہ کیا دو نشانیاں تھیں؟ ایک نشانی یہ تھی کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو حلم ہے وہ ان کے غضب پر اور غصے پر غالب ہے، یعنی ان کے اندر رحیمانہ وصف آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جلال پر حاوی ہے. اور دوسری بات یہ کہ جتنا ان کے ساتھ جہالت کا برتاؤ کیا جائے گا اتنی ہی ان کی رحم دلی اور بردباری میں اضافہ ہو جائے گا. تو یہ دو باتیں مجھے دیکھنی تھیں، تو اس کے لیے مجھے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسے ایسے کلام کرنے پڑے. لیکن جو میں نے نشانیاں پڑھی تھیں ویسا ہی پایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بجائے اس کے کہ مجھ سے کوئی جوابی کاروائی, کہ ابھی دن تو پورے نہیں ہوئے, جیسے ہم میں سے کوئی ہوتا کہ 3 دن پہلے اگر وہ ہم سے آ جائے کہ بھائی پیسے تو دے دو, تو ہم الٹا ہی اس پہ چڑھ جائیں کہ ابھی 3 دن باقی ہیں, آرام سے بعد میں آنا. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسا انداز اختیار نہیں کیا, بلکہ 3 دن پہلے ہی ان کو کھجوریں دے دیں اور کھجوریں بھی زیادہ دیں. تو یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب انہوں نے بتایا تو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں جا کر پھر انہوں نے کلمہ شریف پڑھا اور مسلمان ہو.
کیا بات,
زید بن ثانہ یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے, تو چونکہ حق کی تلاش میں تھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سیرت کے جو احوال تورات زبور انجیل میں بیان کیے گئے تھے انہوں نے چھپائے نہیں, وہ سب کے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھے پڑھے اور اس کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ہو کے رہ گئے.
کیا بات ہے, کیا بات ہے, ماشاءاللہ. ناظرین کرام, ہم نے جو ہے گفتگو کے آداب سیکھے, وہ کون سی وجوہات ہے جو گفتگو کو بہتر بنا سکتی ہے, اور وہ وجوہ بھی ہم نے جانی کہ جو گفتگو کو بدتر بنا سکتی ہے, برا بنا سکتی ہے. تو ان چیزوں سے اللہ تعالی ہمیں بچائے جو ہماری گفتگو کو بدتری کی طرف لے جاتی ہے, برائی کی طرف لے جاتی ہے, اور اللہ تعالی ہمیں اس گفتگو کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ثواب کا باعث بنے, کسی کا دل خوش کرنے کا باعث بنے. اللہ تعالی ہمیں اچھی گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے, سنت کے مطابق گفتگو کرنے.
اس کے اندر میں آخر میں یہ مشورہ دوں گا کہ اگر اپنی گفتگو کو اچھا کرنا ہے نا, تو اس کے لیے مکتبۃ المدینہ کی بہت پیاری کتاب گفتگو کے آداب, جو فیضان سنت کا ایک حصہ ہے اور ریسنٹلی امیر علیہ سنت کی طرف سے آیا ہے, تو بہرحال اس کتاب کا اگر ہم بھی مطالعہ کریں, ہمارے ناظرین بھی مطالعہ کریں, تو گفتگو میں نکھار پیدا ہو سکتا ہے. تو اس کتاب کو مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں, دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں, فری میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ گفتگو مزید اچھی.
بڑی اچھی توجہ دلائی عمران بھائی نے. آج نیت کر لیں اس پروگرام میں اٹھنے سے پہلے کہ ہمیں, ہم سب کو یہ کتاب انشاءاللہ پڑھنی ہے. مجھے امید ہے آپ سب پڑھیں گے انشاءاللہ عزوجل. آئیے اب پروگرام کے اختتام کی طرف چلتے ہیں. جیسا کہ ہر پروگرام میں ہوتا ہے, ہم اختتام میں جو ہے نعتیہ کلام سنتے ہیں, تو انشاءاللہ نعتیہ کلام سنیں.
علی بھائی, کیونکہ آج آپ کا ٹاپک بھی باتیں تھا, گفتگو تھا, تو اسی حوالے سے ایک کلام کے چند اشعار. راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی جینے گلیوں سے وہ گزرے ہیں, عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں, اس وقت گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی, اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی, راتیں بھی مدینے کی
آج جس شخصیت کی نیاز کی جائے گی, وہ عظیم شخصیت ہمارے 4 جو فقہ کے مذاہب ہے ان میں سے ایک مذہب کے عظیم پیشوا امام سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کی انشاءاللہ عزوجل آج نیاز کی جائے گی. اور انشاءاللہ مختصر سا تعارف عرض کروں گا ان کا. آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور نام احمد بن حنبل ہے. آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ربیع الاول 164 ہجری میں بغداد میں پیدا ہوئے. آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ خالص عربی تھے. بچپن میں ہی آپ کے والد ماجد وفات پا گئے تھے. آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کی پرورش کی اور آپ کی تربیت فرمائی. آپ نے ابتدائی تعلیم بغداد میں حاصل کی. آپ 15 سال کی عمر میں علم حدیث کی طرف راغب ہوئے. 4 سال تک محدث بغداد حضرت امام حشیم رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں رہے اور ان کے انتقال کے بعد دیگر شہروں مثلاً کوفہ، بصرہ، یمن، شام، مکے اور مدینہ کا سفر اختیار فرمایا. حضرت امام احمد بن حنبل رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کو علم دین حاصل کرنے کا اس قدر شوق ہوا کرتا تھا کہ آپ خود فرماتے ہیں، جب میں صبح شادی کے وقت علم حدیث حاصل کرنے کے لیے نکلتا تو والدہ میرے کپڑوں کو پکڑ کر روکتی اور فرماتی، جب اذان ہو جائے پھر جانا. یعنی آپ شوق میں اتنی جلدی چلے جایا کرتے تھے کہ والدہ کو پکڑنا پڑتا تھا، بھائی تھوڑی دیر رکو، ابھی اذان میں وقت باقی ہے، اذان ہو جائے پھر جانا، اور جب صبح ہو جائے تب جانا. آپ کو علم حدیث حاصل کرنے کا اس قدر شوق تھا کہ آپ نے شادی اور روزی کمانے کے تمام معاملات کو چھوڑ کر صرف علم دین حاصل کرنے پر خصوصی توجہ دی، حتیٰ کہ 40 سال کی عمر کے بعد نکاح فرمایا. اور آپ نے دوران طالب علمی 5 حج کیے، جس میں سے 3 حج پیدل فرمائے. ربیع الاول کو 241 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا. 230 سال بعد حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ کی قبر کے پہلو میں قبر کھودی گئی. قبر کا ایک حصہ منکشف ہو گیا، کھل گیا، دیکھا گیا. جسم تو جسم، کفن تک سلامت تھا 230 سال بعد. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور یہی نہیں، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی نماز جنازہ کے وقت 20,000 غیر مسلم نماز جنازہ کو دیکھ کر دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے. سبحان اللہ. آپ نے کئی، آپ کی تصانیف ہے لیکن آپ کی مشہور و معروف تصنیف جو ہے 40,000 احادیث پہ مشتمل مسند امام احمد بن حنبل، یہ آپ نے تحریر فرمائی. اللہ تبارک و تعالی عزوجل ان بزرگوں کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ عزوجل فاتحہ پڑھا جائے گا.
ثواب اعمال کا میرے تو پہنچا ساری امت کو.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین.
الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا رب العالمین، آج جو ہمارا یہ سلسلہ ہوا اس میں جو ہم نے اچھی باتیں، اچھی گفتگو کا جو انداز ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو پیارا انداز ہم نے سنا ہے، یا رب العالمین ہمیں بھی اچھی گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرما، بری گفتگو فحش کلامی سے ہم سب کو محفوظ فرما. یا رب العالمین جو فاتحہ خوانی ہوئی، جو نیاز کا اہتمام ہوا، اس کا ثواب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام، صحابہ کرام علیہ رضوان، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات، تمام سلاسل اولیاء قادریہ چشتیہ نقشبندیہ سہروردیہ کے بزرگوں، مزید ائمہ مجتہدین، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو اس کا اجر و ثواب عطا فرما. قیامت تک آنے والے جمیع مسلمین مسلمات کو اس کا ثواب عطا فرما. یا رب العالمین ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما. امیر اہل سنت و تمام علماء اور مشائخ اہل سنت کو درازی عمر بالخیر عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.
ناظرین کرام، اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ عزوجل اگلے ہفتے نئے پروگرام کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. وما علینا الا البلاغ.
ثواب اعمال کا میرے تو پہنچا ساری امت کو.